شیخ الرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ رومی ثانی تبریز دورہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی ترک کرتا ہے کار شیطانی. جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی ترک کرتا ہے کار شیطانی. دوستوں درد دل کی دولت کو دوستوں درد دل کی دولت کو دل میں پاتے ہیں صرف ربانی. دل میں پاتے ہیں صرف ربانی. حامل درد اہل نسبت کو خلق کہتی ہے دل سے یزدانی. حامل درد اہل نسبت کو خلق کہتی ہے دل سے یزدانی. شیخ کامل سے جو ہے مستغنی شیخ کامل سے جو ہے مستغنی پائے گا کیسے ذل رحمانی. پائے گا کیسے ذل رحمانی. فسق کرتا ہے دور منزل سے پیر تیرا ہو گرچہ لاثانی. فسق کرتا ہے دور منزل سے پیر تیرا ہو گرچہ لاثانی. فیض مرشد کی کرامت ہے فیض مرشد کی کرامت ہے. کوئی رومی ہے کوئی خاقانی کوئی رومی ہے کوئی خاقانی. مست رکھتی ہے سارے عالم سے دل میں لذت درد پنہانی. مست رکھتی ہے سارے عالم سے دل میں لذت درد پنہانی. کیا حلاوت ہے اس کے جینے میں کیا حلاوت ہے اس کے جینے میں. جس کو ملتا ہے جام عرفانی جس کو ملتا ہے جام عرفانی. میر میرے دلے شکست جام و مینا کی ہے فراوانی، میر میرے دل شکست جام و مینا کی ہے فراوانی، رنگ دیکھو تو بزم عارف کا، رنگ دیکھو تو بزم عارف کا، کیسی مستی ہے کیسی جولانی، کیسی مستی ہے کیسی جولانی، رشک کرتے ہیں اہل ساحل سب، دیکھ کر موج دل کی طغیانی، رشک کرتے ہیں اہل ساحل سب، دیکھ کر موج دل کی طغیانی، رند پاتا ہے خانقاہوں سے، رند پاتا ہے خانقاہوں سے، اپنے ایمان میں کیف احسانی، اپنے ایمان میں کیف احسانی، جب ملا درد خون حسرت سے، کیا کہوں اس کا ذوق ایمانی، جب ملا درد خون حسرت سے، کیا کہوں اس کا ذوق ایمانی، صحبتیں اہل دل کی برکت سے، صحبتیں اہل دل کی برکت سے، دل میں اختر ہے کیسی تابانی، دل میں اختر ہے کیسی تابانی، جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی، ترک کرتا ہے کار شیطانی،
یہ اشعار ہمارے پیارے شیخ و مرشد شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، جس کا عنوان ہے تب وہ سمجھے میری بے کلی کو، تب وہ سمجھے میری بے کلی کو۔ جب لگائی ہے دل کی لگی کو، جب لگائی ہے دل کی لگی کو، تب وہ سمجھے میری بے کلی کو، جب لگائی ہے دل کی لگی کو، تب وہ سمجھے میری بے کلی کو، تب وہ سمجھے میری بے کلی کو، سمجھو عکس کفے پائے احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سمجھو اکسے کفے پائے احمد، عرض طیبہ کی ہر ہر گلی کو، سمجھو اکسے کفے پائے احمد، عرض طیبہ کی ہر ہر گلی کو، چار سو ان کی نسبت کی خوشبو، چار سو ان کی نسبت کی خوشبو، کیا ہوا ہے یہ دل کی کلی کو، چار سو ان کی نسبت کی خوشبو، کیا ہوا ہے یہ دل کی کلی کو، جب لگائی ہے دل کی لگی کو، تب وہ سمجھے میری بے کلی کو، نیند غائب ہے اور چشم تر ہے، عشق سمجھے تھے وہ دل لگی کو، نیند غائب ہے اور چشم تر ہے، عشق سمجھے تھے وہ دل لگی کو، قیس نے جس سے پائی تھی لیلا، چومتا تھا کبھی اس گلی کو، قیس نے جس سے پائی تھی لیلا، چومتا تھا کبھی اس گلی کو، کیوں نہ چومے بسد شوق مومن، کیوں نہ چومے بسد شوق مومن، ان کی نگری کی ہر ہر گلی کو، کیوں نہ چومے بسد شوق مومن، ان کی نگری کی ہر ہر گلی کو، قیس نیند غائب ہے اور چشم تر ہے، عشق سمجھے تھے وہ دل لگی کو، نیند غائب ہے اور چشم تر ہے، عشق سمجھے تھے وہ دل لگی کو، قیس نے جس سے پائی تھی لیلا، چومتا تھا کبھی اس گلی کو، قیس نے جس سے پائی تھی لیلا، چومتا تھا کبھی اس گلی کو، کیوں نہ چومے بسد شوق مومن، کیوں نہ چومے بسد شوق مومن، ان کی نگری کی ہر ہر گلی کو، کیوں نہ چومے بسد شوق مومن، ان کی نگری کی ہر ہر گلی کو، جب لگائی ہے دل کی لگی کو، تب وہ سمجھے میری بے کلی کو، جب لگائی ہے دل کی لگی کو، تب وہ سمجھے میری بے کلی کو۔
دیکھو ان تینوں اشعار کے اندر ربط ہے، حضرت نے سکھایا کہ جب قیس نے جس گلی سے، جس سے لیلا کو پایا تھا، جس گلی سے، جب دنیا کا عشق جو فانی ہے، گندا ہے، ناپاک ہے، وہ یہ منظر دکھا سکتا ہے کہ وہ لیلا کی گلی کو چوم رہا ہے اور اس کے کتے کو بھی پیار کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے جیسے حضرت سے ہم نے درس مثنوی میں سنا کہ کہہ رہا ہے کہ اپنے محبوب کی گلی کے کتے کا ایک بال بھی میں شیر کو دینے کو تیار نہیں ہوں۔ محبت، جب دنیاوی محبت اور عشق فانی یہ منظر دکھا سکتا ہے اور یہ جذبہ پیدا کر سکتا ہے، جو لیلاؤں کو پیدا کرنے والا ہے، جو ہمارا مولا ہے، اس کا عشق کیا کچھ نہیں دکھا سکتا۔ پھر وہ کیوں نہ اپنے محبوب کی گلیوں کو چومے. اور پھر جو اللہ تعالیٰ کا عارف ہو جاتا ہے, اللہ کو اللہ والا بن جاتا ہے, اللہ کی محبت اور معرفت اس کے قلب میں آ جاتی ہے, پھر اس کو یہ صرف گلی نہیں بلکہ سارا عالم اللہ کی نشانی معلوم ہوتا ہے, اور وہ اسی محبت کی نظر سے اس کو دیکھتا ہے.
جب لگائی ہے دل کی لگی کو تب وہ سمجھے میری بے کلی کو.
اس شعر میں بھی حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ دل, حضرت سے یہ بھی سنا کہ تبلیغ جماعت کے بانی فرماتے تھے کہ جب تبلیغ اثر کرتی ہے, جب دل میں لگی ہوتی ہے, لگا وہی سکتا ہے جس کے لگی ہو. تو اس حضرت نے فرمایا کہ جب لگائی ہے دل کی لگی کو, یعنی جب شیخ کی تڑپ اور سوزش مرید کے دل میں منتقل ہو گئی تو تب اس کو سمجھ میں آئے یہ میری بےکلی کیا ہے, جو میں رات دن جاگ رہا ہوں, کیوں جاگ رہا ہوں, آنسو کیوں بہا رہا ہوں, کیا تڑپ میرے اندر ہے, کیا سوز میرے اندر ہے, کیا سوزش ہے جو مجھے سونے نہیں دے رہی, چین نہیں لینے دے رہی. اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا درد محبت اور ان کا غم. فرمایا کہ جب لگائی ہے دل کی لگی وہ, جب جو سالکین آتے ہیں اور شیخ سے مستفید ہوتے ہیں تو تب ان کو سمجھ میں آتی ہے, جب لگائی ہے دل کی لگی کو تب وہ سمجھے میری بے کلی کو.
جب لگائی ہے دل کی لگی کو تب وہ سمجھے میری بے کلی کو. نیند غائب ہے اور چشم تر ہے, عشق سمجھے تھے وہ دل لگی کو. قیس نے جس سے پائی تھی لیلا, چومتا تھا کبھی اس گلی کو, کیوں نہ چومے بسد شوق مومن, کیوں نہ چومے بسد شوق مومن, ان کی نگری کی ہر ہر گلی کو. کیوں نہ چومے بسد شوق مومن, ان کی نگری کی ہر ہر گلی کو.
یہ مقطع ہے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا.
اپنی یادوں کے صدقے میں اختر, دل لگی کر دیا بے کلی کو. اپنی یادوں کے صدقے میں اختر, دل لگی کر دیا بے کلی کو. اپنی یادوں کے صدقے میں اختر, دل لگی کر دیا بے کلی کو. اپنی یادوں کے صدقے میں اختر, اپنی یادوں کے صدقے میں اختر, دل لگی کر دیا بے کلی کو. جب لگائی ہے دل کی لگی کو تب وہ سمجھے میری بے کلی کو, تب وہ سمجھے میری بے کلی کو.
اس سے پہلے ہمارے سلمان بھائی جو اشعار پڑھ رہے تھے اس کا ایک شعر ہے, رند پاتا ہے خانقاہوں سے اپنے ایمان میں کیف احسانی. خانقاہوں کا مقصد, اللہ والوں سے تعلق کا مقصد, شیخ سے تعلق کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ ہم کو کیف احسانی حاصل ہو جائے. اور کیف احسانی کس کو کہتے ہیں؟ کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ, مل احسان, احسان کیا ہے؟ ایک طویل حدیث ہے, اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اس طرح عبادت کرو کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، یہ عبادت کا یہ درجہ حاصل ہو جائے تو یہ ہے احسان، اور اگر تم نہیں دیکھتے تو اللہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے، تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ کم از کم اتنا استحضار ہو کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو دیکھتا ہی ہے۔ تو اس مقام کو حاصل کرنے کی ہر شخص، ہر امیر، ہر غریب، ہر چھوٹا، ہر بڑا، ہر انسان جو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، مرد ہو، عورت ہو، ہر ایک کو پانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہی انسان کا اصل مقصد ہے دنیا میں آنے کا، کیف احسانی حاصل کرنا، یعنی اللہ کو پہچاننا، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا۔ کوئی شخص اس میں پیچھے نہ رہے کہ ہم تو کمزور ہیں، ہم تو دنیا دار ہیں، ہم اس مقام کو کیسے حاصل کریں۔ اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ بہت ہی کریم ذات ہے، اللہ تعالیٰ وہاب ہے، بہت زبردست بخشنے اور نوازنے والی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کریم بھی ہے کہ نالائقوں پر بھی کرم فرماتے ہیں، کہ کیسے سے کیسا گناہگار ہو۔ ہمارے بزرگوں میں سے تو بعض بزرگوں کی اگر تاریخ دیکھیں تو وہ کوئی ڈاکو تھا، کوئی کچھ تھا، کوئی کچھ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کی کایا پلٹ۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مناظر دکھاتے ہیں کہ ایک سڑی ہوئی کھاد کو اللہ تعالیٰ خوبصورت اور خوشبودار پھول میں تبدیل کر دیتے ہیں، یہ تو ہمارے سب کے مشاہدے میں ہے۔ تو جو ذات سڑی ہوئی کھاد کو خوشبودار پھول میں تبدیل کر سکتی ہے، وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور فرمایا کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ تم جو ہے ساری کائنات، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، ان کے مقابلے میں انسان کتنا ہے؟ 60-70 کلو کا، 100 کلو کا انسان ہے، اور اس میں 1.5 پاؤ کا دل ہے، لیکن اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے، اور مٹی سے اللہ نے اس کی تخلیق فرمائی ہے، اور اس کے باوجود اس کو اشرف المخلوقات بنا دیا۔ تو یہ ساری کائنات اور اشرف المخلوقات بنانے کا اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا انعام دیا کہ ساری نعمتیں، جو سورج، اتنے بڑے بڑے اجسام، سورج جو ہماری دنیا کے مقابلے میں کتنے کروڑ گنا بڑا ہے، اور چاند ہماری دنیا کے مقابلے میں کتنا بڑا ہے، زمین خود کتنی بڑی ہے، اور اس سے بھی بڑے بڑے ستارے، سائنسدان تو کہتے ہیں گیلیکسیز کی گیلیکسیز، اور کیا کچھ وہ دکھاتے ہیں، بلیک ہول اور فلاں دھماکہ، ابھی تک تو آخر ان کا آیا ہی نہیں ہے، اور وہ تو ایسے بیوقوف ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آسمان کوئی چیز ہی نہیں ہے، آسمان تو حد نگاہ ہے۔ ارے بیوقوف، تمہاری حد نگاہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حد نگاہ تھوڑی ہے، تمہیں کیا معلوم آسمان کیا ہے؟ تو جو مالک ہے، بنانے والا ہے، وہ جانتا ہے، یا جو مخلوق ہے وہ جانے گی؟ اللہ جانے گا زیادہ یا انسان جانے گا؟ تو یہ تو ایسے احمق ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اب مخلوقات میں تو غور کرتے ہیں لیکن خالق تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اتنے بڑے بڑے اجسام پیدا کیے، اور پھل پھول اور سبزیاں، مویشی، اور کیا کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں پیدا فرمائی ہیں، یہ سب کی سب انسان کی خادم ہیں، خادم۔ ہاں، ہم کن چیزوں سے دھوکہ کھا رہے ہیں، ہم کس دولت سے دھوکہ کھا رہے ہیں، بنگلے، گاڑیوں سے ہم دھوکہ کھا رہے ہیں؟ ارے اس چیز کو حاصل کرو جس چیز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو تمہارا خادم بنا دیا۔ اور وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام اس کائنات کا خادم بننا نہیں ہے۔ آج تو ہم اس کائنات کے خادم بن گئے، سورج کو تسخیر کرنا چاہ رہے ہیں، چاند کو تسخیر کرنا چاہ رہے ہیں، ہم تو ان کے خادم بن رہے ہیں۔ ارے ساری کائنات تو خدمت ہماری کر رہی ہے، بتاؤ، سورج غلہ پکا رہا ہے، سورج سمندر کے پانی کو بھاپ بنا کر اڑا رہا ہے اور اس سے پھر بارش برسا رہا ہے، اور یہ جو ہواؤں کے کبھی کہیں کم دباؤ، کہیں تیز دباؤ، کہیں آندھی، کہیں طوفان، کہیں یہ سب کچھ، یہ سارے کے سارے ہماری خدمت میں تو لگے ہوئے ہیں، اور ہمارا کام کیا ہے؟ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تم اپنی آخرت کو بنا لو، اور کیسے بنا لو؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر کے۔ تو اللہ والوں سے اصل جو لینے کی چیز ہے، ہم سب، میں بھی اور ہم سب بھی اور تمام مسلمان دوست اور خواتین بھی، اس کی فکر رکھیں کہ ہم کیسے اللہ والے بن جائیں، ہمیں یہ محبت اور معرفت کیسے حاصل ہو جائے، یہ کیف احسانی کیسے حاصل ہو جائے۔ تو فرمایا، ہاں شعر کی تو بات ہی رہ گئی، فرمایا کہ رند پاتا ہے خانقاہوں سے، اپنے ایمان میں کیف احسانی. خانقاہوں سے یہ چیز ملتی ہے، یہ کتابوں سے نہیں ملتی، نوازوں سے نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دین پھیلتا ہے مدارس سے، کتابوں سے، اور ایک دین پھیلتا ہے صحبت سے. تو مدرسوں سے جو دین پھیلتا ہے اس کو تو لوگ خوب جانتے ہیں لیکن اس میں رسوخ نہیں ہوتا، اور جو صحبت سے دین پھیلتا ہے اس میں رسوخ ہوتا ہے. کیا وجہ ہے؟ دو طریقے ہیں دین حاصل کرنے کے، خالی مدرسے نہیں ہیں بلکہ شیخ کامل جو عالم دین بھی ہو اس سے جو دین ملتا ہے اس میں رسوخ ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کا خود قلب جو ہے حامل کیف یزدانی، جو ابھی اشعار میں پڑھا گیا، خود حامل کیف یزدانی ہوتا ہے. وہ اپنے اللہ اپنے دل میں رکھتا ہے، تو جب وہ بات کرتا ہے تو اس کی زبان سے بھی نور نکلتا ہے اور وہ سالکین کے قلب میں داخل ہو جاتا ہے، اس لیے اس میں رسوخ ہوتا ہے. جو بات شیخ سے سن لیتا ہے، کیونکہ محبت دل میں آتی ہے تبھی شیخ سے بیعت ہوتا ہے، جب ہی تعلق کرتا ہے اور اس کی مانتا ہے، اس کی ڈانٹے بھی کھاتا ہے، رگڑے بھی کھاتا ہے. جب اتنے رگڑے کھاتا ہے تو شیخ اس کا محبوب بن جاتا ہے، جس کے لیے قربانی دے رہا ہے اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. وہ دل میں سوچتا ہے کہ میں نے اتنی قربانی دی، اب ڈانٹ دیا شیخ نے تو میں شیخ کو چھوڑ کے کیسے بھاگ جاؤں. یہ محبت پیدا ہو گئی. جب محبت پیدا ہو گئی تو قلب سے جو بات نکلتی ہے اللہ والوں کی زبان سے، وہ در حقیقت زبان سے نہیں قلب سے نکل رہی ہوتی اور دلوں پہ اثر کر رہی ہوتی ہے. از دل خیزد بر دل ریزد، دل سے نکلتی ہے اور دلوں میں داخل ہو جاتی ہے. تو پھر وہ اس میں جو بات وہ سیکھتا ہے پھر وہ اس کے اندر رسوخ ہو جاتا ہے. ایک مثال ہے، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے حجر شریف میں حاضری کی توفیق رہتی تھی صبح سے لے کے عصر تک الحمدللہ. تو ایک حضرت کے بیت الخلاء سے میں باہر کچھ کام کر کے میں باہر آیا، تو ہماری تو عادتیں ابھی بھی بگڑی ہوئی ہیں، اللہ سنوار دے ہم کو. تو ہم نے لائٹ بند نہیں کی، بیت الخلاء سے ہم نہیں کرتے تھے گھر میں بھی، جو شیخ کے پاس رہنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے، صحبت اٹھانے سے فائدہ ہوتا ہے. خالی بیان سن کے چلے گئے وہ بھی ٹھیک ہے، نعمت ہے، لیکن رات دن ساتھ جو نہ رہے اس نے کچھ پایا ہی نہیں. ہاں، تو رات دن ساتھ رہنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہماری خرابیاں شیخ دیکھتا رہتا ہے، اس کے سارے بگاڑ جو ہے وہ دیکھتا ہے، پھر جہاں جہاں دیکھتا ہے موقع سمجھتا ہے اس کو ٹوکتا رہتا ہے، کوئی کبھی پیار سے، کبھی ڈانٹ سے، کبھی کیسے کبھی کیسے، کبھی علانیہ کبھی غیر علانیہ، وہ اس کو سنوارتا رہتا ہے. تو پھر کیا ہوا کہ وہ جیسی ہم باہر نکلے دروازہ بند کر دیا. جن میں سے جنوں لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ حجر شریف اندر وہاں بیت الخلاء ایک چھوٹا سا تھا کمرے کے اس طرف، تو وہاں سے جیسی باہر نکلا تو بند کر دیا دروازہ، لائٹ وائٹ کوئی نہیں بجھائی، کیونکہ عادت خراب تھی، ہمیں تو عادت نہیں تھی گھر میں روشنی بجھانے کی. فوراً حضرت نے اتنی زور سے ڈانٹا، تو ہم تو تھے بیوقوف، ہم سمجھتے تھے کہ بجلی کا بل زیادہ آتا ہوگا اس لیے جو ہے وہ، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ایسی کمینگی سے ایسے خیالات سے ہماری حفاظت فرمائے. حضرت نے ڈانٹا، وہ دن ہے آج کا دن. اب شاز ناز خیر غلطی کوئی دعویٰ تو نہیں کر سکتے، لیکن اس دن سے جو ہے وہ عادت ختم ہو گئی اور رسوخ ہو گیا. تو اس طرح جو ہے شیخ کی اس کے ساتھ رہنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اور اس سے وہ دین ملتا ہے جس سے رسوخ ہوتا ہے اور وہ دل میں اتر جاتا ہے. اللہ فرما دے. بیوی پر مہربانی کرنے کا انعام. خالی یہ والا یہاں سے پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے اچھے اخلاق اس کے ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ مہربانی کرتا ہے، ان کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس سے پہلے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے اچھے اخلاق والا جو ہے وہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اچھا وہ آدمی ہے جس کے سب سے اچھے اخلاق ہوں. اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش، کیونکہ باہر تو انسان تواضع میں جو ہے وہ اخلاق سے پیش آتا ہے تاکہ لوگ کہے جی بہت اچھے اخلاق، لیکن اس کی اصل پول کھلتی ہے گھر جا کے. تو جو اصل کام جو کرتا ہے، یعنی گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہتا ہے، اصل اچھے اخلاق اسی کے ہیں. حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ایک مزدور نے بڑی محنت کر کے پسینہ گرا کر پیسے جمع کیے اور مرغی لایا، بھوک بھی سخت لگی ہوئی تھی، مگر کھانے میں بیوی سے نمک تیز ہو گیا، اتنا تیز ہو گیا کہ اس سے کھایا نہیں گیا، مگر بیوی کو کچھ نہیں کہا۔ اللہ والا آدمی تھا، اس نے سوچا کہ اگر میری بیٹی کے ہاتھ سے نمک تیز ہو جاتا تو میں کبھی نہ چاہتا کہ میرا داماد اس کو جوتے مارے، تو میری بیوی بھی کسی کی بیٹی ہے، اب ہم اپنی بیٹیوں کے لیے تو تعویز مانگتے ہیں کہ مولانا صاحب تعویز دے دو تاکہ میرا داماد میری بیٹی کو پیار محبت سے رکھے، خطا ہو جائے تو اس کو معاف کر دے، اسے گالیاں نہ دے، جوتے نہ مارے، اس سے منہ نہ پھلائے۔ اپنی بیٹی کے لیے تعویز لیتے ہیں یا نہیں؟ اور آپ کی بیویاں بھی تو کسی کی بیٹیاں ہیں یا نہیں؟ بولو بھائی۔ تو کھانے میں نمک تیز ہو جانے کے باوجود شوہر نے بیوی کو معاف کر دیا اور کہا کہ یا اللہ، آپ کی بندی سمجھ کر اس کو معاف کرتا ہوں جو چند دن کے لیے مجھے ملی ہے، پھر نہ ہم ہوں گے نہ یہ ہوگی، سب قبروں میں لیٹے ہوں گے، میں آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کی اس بندی کی خطا کو معاف کرتا ہوں۔ حکیم الامت مجدد الملت اپنے واعظ میں بیان کرتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اے بھائی، اللہ کے یہاں تیرا کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا کہ میرے بڑے بڑے گناہ تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تو نے جو نمک تیز کرنے پر میری بندی کو معاف کر دیا تھا، اس کے بدلے میں میں تجھ کو معاف کرتا ہوں۔ اکمل ایمان کیسے حاصل ہو؟ آج ایک حدیث سن لیجئے، انشاءاللہ اس کی برکت سے ایمان کامل نہیں اکمل ہو جائے گا۔ بس فرض واجب سنت موقعہ پڑھ لو، زیادہ نفل حج عمرہ، بہت زیادہ تسبیح اور نفلی عبادات چاہے کم ہوں، مگر اخلاق اچھے کر لو۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے اخلاق مخلوق خدا کے ساتھ اچھے ہوں گے، قیامت کے دن اس کا ایمان کامل ہی نہیں اکمل ہوگا، یعنی سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہوگا۔ کس بات پہ؟ کہ اخلاق جس کے اچھے ہوں گے۔ ہمارے حضرت کا رسالہ اصلاح اخلاق ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے الحمدللہ روزانہ صبح، اس کو خوب پڑھیں، بار بار پڑھیں، اس سے اپنے عیوب انسان پر کھل جاتے ہیں، اور پھر اس کی اطلاع اپنے شیخ کو کریں اور ان سے اس کی اصلاح کی درخواست کریں۔ انشاءاللہ ہر چیز مشق سے آتی ہے، دنیا کا بھی ہر کام محنت سے اور مشق سے آتا ہے، بار بار مشق کریں گے، فکر پیدا کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہم ایک دن اکمل ایمان کے حامل ہوں گے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہاں علامہ بدر الدین عینی نے ایک علمی اشکال کیا ہے کہ کیا پیر سے مارنے کی اجازت ہے؟ یعنی ہاتھ سے تو منع کر دیا، تو کیا پیر سے مار دیں؟ کیونکہ حدیث میں صرف دو باتیں ہیں، زبان سے تکلیف نہ دو اور ہاتھ سے تکلیف نہ دو، مگر پیر کا ذکر نہیں فرمایا، لہذا کیا زبان اور ہاتھ کو بچاؤ اور دو لات لگا دو؟ تو علامہ بدر الدین عینی اس کا جواب دیتے ہیں کہ جو آزاد تکلیف پہنچانے میں کثرت سے استعمال ہوتے ہیں وہ دو ہیں، زبان اور ہاتھ، لات کی نوبت تو بہت کم آتی ہے، تو جب زیادہ استعمال ہونے والے اعضاء کی حفاظت کی مشق ہو جائے گی تو لات کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی، اس کو قابو کرنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ علامہ ایک اشکال اور کرتے ہیں کہ زبان سے تکلیف ہوتی ہے یا زبان کے الفاظ سے تکلیف ہوتی ہے؟ زبان میں تو ہڈی بھی نہیں ہے، وہ تو ملائم گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر آپ غصے میں اپنی بیوی کے گال پر زبان کو زور سے رگڑیں تو کیا وہ کہے گی کہ ہائے میں مر گئی؟ سبحان اللہ، واہ، سرور صاحب کو خوب مزہ آیا ماشاءاللہ۔ اسی لیے علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کیوں نہیں فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من الفاظ لسانه، یعنی مسلمان وہ ہے جس کے الفاظ سے لوگوں کو اذیت نہ پہنچے، زبان بیچاری کیا تکلیف پہنچائے گی؟ علامہ بدر الدین عینی اس کا جواب دیتے ہیں کہ بعض وقت بغیر الفاظ کے بھی زبان سے تکلیف دی جا سکتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نبوت میں کمال بلاغت دیا گیا تھا، آپ نے لسان اس لیے فرمایا تاکہ اس میں وہ لوگ بھی داخل ہو جائیں، لیدخل فیہ الذی یخرج لسانہ استہزاءً، جو کسی کا مذاق اڑانے کے لیے زبان کو باہر نکالتے ہیں اور ہلا کر بھاگ جاتے ہیں، اس میں کوئی لفظ بھی نہیں نکلتا۔ بچے اکثر ایسا کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ پٹائی ہو رہی ہے اور بدلہ نہیں لے سکتے تو بچے زبان نکال کر منہ چڑھا کر بھاگ جاتے ہیں۔ اور بعضے بڑے بھی ایسا کرتے ہیں، لیکن ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کی ایک عجیب ادا تھی، کبھی کبھی حضرت بہت ہی محبت میں، جب کیفیت بہت ہی محبت کی ہوتی تھی، حضرت بھی ایسے زبان نکال نکال کے ادخال السرور فی قلب المؤمن افضل من عبادت الثقلین، یہ مومن کے قلب میں سرور خوشی داخل کرنا بھاری بھاری بھرکم عبادتوں سے افضل ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کس قدر تکالیف میں رہے، جسمانی اور بہت سی اس میں رہے عوارض کے اندر، لیکن اس کے باوجود حضرت کو یہی ہر وقت حضرت کی عادت شریفہ تھی کہ آنے والوں کو خوش کرتے رہتے تھے۔ سب حضرت کو دیکھ کر سب پریشانی انسان بھول جاتا تھا۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ تو فرمایا کہ بازے بڑے بھی ایسا کرتے ہیں، تو علامہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مل لسانی ہی اس لیے فرمایا تاکہ وہ ظالم، وہ موذی، وہ تکلیف دینے والے بھی اس حدیث میں شامل ہو جائیں، جو زبان کو نکال کر ہلا کر مذاق اڑا دیتے ہیں اور بولتے کچھ نہیں ہیں۔ مخلوق پر احسان کرنا اچھے اخلاق کی نشانی ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک ملازم کو ڈانٹ رہے تھے، اس نے کہا حضور خطا ہو گئی، معاف کر دیجئے۔ فرمایا تم نے ایک درجن خطائیں کی ہیں، میں کتنا بھگتوں، یعنی کتنا برداشت کروں؟ تو تبلیغی جماعت کے بانی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت پاس بیٹھے ہوئے تھے، جو شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے سگے چچا بھی تھے۔ انہوں نے شیخ الحدیث کے کان میں فرمایا کہ قیامت کے دن جتنا اپنا بھگتوانا ہو، جتنی اپنی خطاؤں کی معافی کرانی ہو، اتنا یہاں بھگت لو اور اللہ کے بندوں کو معاف کر دو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھانجے حضرت مستح رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض ہو گئے اور قسم اٹھائی کہ اب میں ان کو کچھ بھی نہیں دوں گا۔ حضرت مستح بدری صحابی تھے، بدری صحابہ اللہ کے مقبولین میں سے ہیں، اور اللہ ایک دفعہ جس کو قبول کرتا ہے پھر اس کو کبھی مردود نہیں کرتا۔ یہی حضرت والا رحمت اللہ علیہ یہ راز یہی کھولتے تھے کہ دیکھو نگاہ کی حفاظت کر لو، کہ اس کے اندر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے، اور حلاوت ایمانی عطا شاہی ہے، اور جب شاہ ایک دفعہ عطا کر دیتا ہے واپس نہیں لیتا۔ تو وفیہ اشارتن الی بشارت حسن الخاتمہ، مردودیت سے بچانے والی یہ چیز ہے نگاہ کی حفاظت، معمولی چیز نہیں ہے، نعمت عظمیٰ ہے، نعمت عظمیٰ۔ ہم لوگ تو اس لیے مردود کر دیتے ہیں کہ ہم کو مستقبل میں کسی کی وفاداری کا علم نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسی کو مقبول بناتے ہیں جو علم الہی میں ہمیشہ مقبول ہوتا ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ ماضی، حال، مستقبل سب خاموش بیٹھے ہیں، لگتا ہے کہ نقطہ کسی نے سمجھا ہی نہیں۔ افسوس، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھانجے حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو گئے اور قسم اٹھائی کہ اب میں ان کو کبھی کچھ نہیں دوں گا۔ پہلے مدد کیا کرتے تھے۔ حضرت مستح بدری صحابی تھے، بدری صحابہ اللہ کے مقبولین میں سے ہیں، اور اللہ ایک دفعہ جس کو قبول کرتا ہے پھر اس کو کبھی مردود نہیں کرتا۔ ہم لوگ تو اس لیے مردود کر دیتے ہیں کہ ہم کو مستقبل میں کسی کی وفاداری کا علم نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسی کو مقبول بناتے ہیں جو علم الہی میں ہمیشہ مقبول ہوتا ہے۔ ماضی، حال، مستقبل، اللہ تعالیٰ کو سب کا علم ہے، چنانچہ جس کو ایک مرتبہ قبول کر لیتے ہیں پھر کبھی اس کو مردود نہیں فرماتے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر سے حضرت مستح کے لیے سفارش نازل فرمائی۔ دیکھو کیسے کیسے مبارک لوگ تھے، کیسے مبارک لوگ تھے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اے ابو بکر صدیق، کیا تم محبوب نہیں رکھتے کہ میرے اس بدری صحابی کو جس نے بدر میں جنگ لڑی تھی اور میں نے اس کو اپنا مقبول بنا لیا تھا، جس سے بے شک غلطی ہو گئی لیکن میں اس کو معاف کرتا ہوں، اگر تم اس کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تم کو بخش دے تو تم میرے مستح کو معاف کر دو۔ یہ عاشقانہ تفسیر ہے، سبحان اللہ۔ یہ تفسیر جو میں پیش کر رہا ہوں روح المعانی میں اس آیت کے شان نزول میں موجود ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ میں اس بات کو محبوب رکھتا ہوں کہ آپ مجھے قیامت کے دن بخش دیں، میں آپ کے اس بندے کو معاف کرتا ہوں بلکہ اس پر پہلے سے بھی زیادہ احسان کروں گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، پورا ہو گیا، ماشاءاللہ، تھوڑی سی رہ گئی ہے، خوب برکت ہو گئی، میں سمجھا تھا تین چار دن پہلے ختم ہو جائے گی، بڑا مزہ آ رہا ہے اس میں، انشاءاللہ وہ اس کی اگلا ایڈیشن بھی شائع ہونے، اللہ کرے جلدی شائع ہو جائے، ایک اور جلد اس کی تیار ہو گئی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جلدی سے چھپوا دے۔ وہ بھی ایسے ہی عجیب و غریب ملفوظات ہیں، اس میں کچھ ملفوظات جو ہے وہ بعد کے ہیں، کوئی تازے، اور کچھ جو ہے ایسی قدیم ہیں، 40-45 برس والے جیسے اس میں ہیں، تو اس میں کچھ جو ہے وہ نئے ہیں تھوڑے سے آخر میں، اور زیادہ تر تو اس میں پہلے ہی والے ہیں، تو اب ان کو ایک جگہ، سارے قدیم ملفوظات ایک جگہ کر دیے جائیں گے، اور سارے نئے ملفوظات جو آخر کے ہیں وہ ایک جگہ کر دیے جائیں گے، تو انشاءاللہ پھر اور بھی اس میں عجیب غریب خزانے ہیں اللہ کی معرفت اور محبت کے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ اخلاص بھی نصیب فرما، اخلاص سے عمل کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جیسا حضرت نے فرمایا اکمل الایمان ہم سب کو بنا دے، اللہ جس کے لیے محنت کی کوشش کی توفیق نصیب فرما دے اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بچوں کو ٹافیاں دے دیں بھائی۔